الحمد لله العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم بزرگوں دوستو کون شخص ہے جو کامیابی نہیں چاہتا ہاں البتہ یہ ایک سوال ہے کہ کس چیز میں کامیابی چاہتا ہے کوئی شخص کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے کوئی شخص ملازمت میں کہ پروموشن ہو جائے ہائی پوزیشن تک پہنچ جاؤں اس میں کامیابی چاہتا ہے کوئی شخص مال میں کامیابی چاہتا ہے کہ بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں کوئی شخص مختلف جو دنیا کی چیزیں اس میں کامیابی چاہتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ان کا تعلق موت کے ساتھ ہے موت تک ہے موت کے بعد یہ ساری کامیابیاں دری کے دری رہ جائیں گی ہمارے ایک بلکہ وہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد صاحب بہت لرنڈ آدمی تھے بڑی ڈگریاں تھیں اس کے پاس جس وقت ان کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے جو ڈگریاں ہیں وہ لے آؤ بڑے حیران ہو گئے کہ اس وقت ان کو ڈگریوں کی کیا سوجی یہ تو آخر کا وقت ہے اس میں ڈگریوں کا کیا تعلق خیر حکم تھا لے آئے انہوں نے اپنے ڈگریوں کو کھول کے دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا اور پھر اس کو فولڈ کر کے اپنے بیٹے کو دیا بیٹے لے جاؤ اب یہ میرے کسی کام کی نہیں بیٹا اب یہ لے جاؤ اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے بس یہی بات اگر کسی کو لیٹر مل جائے کہ آپ کو فلاں جو ہے مطلب جو ہے ادارہ ہے اس کا چیئرمین بنا دیا گیا بڑا خوش ہو جائے گا لیکن ساتھ ہی موت کا فرشتہ آ جائے کہ چل تیرا وقت پورا ہو گیا اور اس نوٹیفیکیشن کا اس کو کتنا فائدہ ہوگا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا صرف سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ ہے میڈیکل کالج 17 سال ایجوکیشن کیا آخری وائوا ہوا اور سب کامیابی کے ساتھ ہو گیا اور باہر آیا اور گر گیا اور فوت ہو گیا اس کو اپنے میڈیکل کالج کے سٹڈی کی کتنا فائدہ ہوا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا صرف ایک فٹیگی گزری اس کے اوپر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن دوسری طرف میں آپ کو ایک عجیب مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں ایک حافظ قرآن طالب علم یعنی حفظ کرنا چاہتا ہے اور استاذ کے سامنے بیٹھا اور وہ بسم اللہ جو کرائی جاتی ہے وہ بسم اللہ اس کو کرائی گئی اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم استاذ جی نے کہا اور طالب علم نے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا حدیث شریف کے مطابق اس کو حافظ اٹھایا جائے گا اس کو حافظ اٹھایا جائے گا یعنی وہ حافظ کی طرح ہوگا اب دیکھیں میڈیکل کالج کا میں نے آپ کو مثال دی کتنی ساری محنت کرنے کے باوجود اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ظاہر وہ آخرت کی چیز ہی نہیں ہے آخرت کی چیز تو اس وقت ہوگی جب آخرت کے لیے کرائی جائے گی لیکن وہ بچہ جو ہے چونکہ قرآن کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں آخرت کے ساتھ ہے، لہذا جیسے ہی اس نے بسم اللہ پڑھ لیا اور اس راستے پہ پڑھ گیا، اب وہ حافظوں میں شمار ہوگا، حافظوں میں شمار ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دین کے ارادے سے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ مکمل نہ بھی ہو تب بھی اس کو اس کا اجر ملے گا، ممکن ہے کہ زیادہ مل جائے. اگر ناکام ہو گیا ممکن ہے کہ زیادہ مل جائے. کیسے؟ ایک اس کو وہ اس نیت کا انما الاعمال بالنیات، اس کا اجر ملا. ایک اس کو اس افسوس کا، اس تکلیف کا جو نہ مکمل ہونے کی وجہ سے اس کو ہو گیا، تو اس کو اجر مل گیا، تو ممکن ہے زیادہ اجر ملے. اس وجہ سے اپنی نیتوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ نیتوں کو درست کرنا. کس لیے میں کام کر رہا ہوں، کس لیے میں کام کر رہا ہوں، وہ جو ہے نا مطلب ایک اپنے ساتھ طے کر لے. اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے وہ ریکارڈ ہو گیا، اور اس پر انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا. اگر اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو پھر دیکھا جائے کہ وہ کیا چیز ہے. تو ایک بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی چیز کیا ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار مدار چونکہ نیت تو پڑے، لہذا نیت درست ہونی چاہیے. پہلے مجھے، میں کہیں بھی جاتا ہوں تو پہلے کام میرا کیا ہوگا؟ ڈائریکشن. ابھی ہم آ رہے تھے تو ہم نے رستہ غلط کر لیا، گوگل پہ ڈھونڈتے رہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک، کسی اور بینک کی طرف لے گئے. ہاں جی، ظاہر مطلب ہے کہ وہ مسئلہ ہو گیا. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کام جو ہوتا ہے ڈائریکشن کا ہوتا ہے، کہ میرا ڈائریکشن صحیح ہو، کیونکہ جتنا میں راستہ طے کروں گا اگر صحیح ڈائریکشن ہے تو اتنا مجھے فائدہ ہے، اور اگر میرا ڈائریکشن غلط ہے تو جتنا میں جا رہا ہوں اتنا میرا نقصان ہے. ابھی ہم گئے کہ تقریباً کچھ 2 کلومیٹر غلط ڈائریکشن میں گئے، تو واپس 2 کلومیٹر آنا پڑا، تو ظاہر وہ ہمارا نقصان ہوا، بجائے فائدے کے نقصان ہوا وہ جانے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکشن پہلے طے ہونا چاہیے. اور ڈائریکشن کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اس کے بعد دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے، جو کرنا ہے کس طریقے پہ کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ کس طریقے پہ کرنا ہے. تو اس کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ بے تحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. کوئی آدمی کہتا ہے میں گورنر بننا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گورنر بن گئے تھے ان کو جو ترتیب بتائی گئی تھی وہی ترتیب آپ چلائیں، اسی طریقے پہ چلیں، آپ کو گورنری میں فائدہ ہے. وزیر بننا چاہتا ہوں، بڑا بننا چاہتا ہوں، کسی شعبے کا مثلا عالم بننا چاہتا ہوں، علماء صحابہ موجود ہے ان کو دیکھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے بن گئے تھے اور نصارہ میں 72 بن گئے تھے، اور میری امت میں قریب 73 ہو جائیں گے. یہ بالو کہتے فرقہ 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 کی بات نہ کرو، میں حدیث شریف سنا رہا ہوں، میں حدیث شریف سنا رہا ہوں، حدیث شریف ہے کہ یہ ہوں گے، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. کوئی غلط فرقے پہ جاتا ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری، جس طرح کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا، لیکن وہاں پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر گیا ہے. لہذا کوئی کہیں بھی جانا چاہتا ہے، یہاں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ ظاہر دل کی بات کو کون دیکھ سکتا ہے. اگر مثال کے طور پر وہ سامنے بڑا پکا مسلمان ہے اور اندر منافق ہے تو کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، لیکن اللہ تو پکڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہو کہ فلاں منافق ہے، اس کا دل اور ہے اور اس کا زبان اور ہے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالکل صاف کے تگارے کے لیے، گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے بن گئے تھے، نصارہ میں 72 ہو گئے تھے، اور میری امت میں عن قریب 73 ہو جائیں گے. لیکن جنت یا نجات پانے والے وہ صرف ایک ہو گئے ہیں، صرف ایک ان میں، یعنی ایک فرقہ ہوگا. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلیں، جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلیں. اب بالکل گائیڈ لائن مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ دیکھو، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بتاتے تو لوگ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ عرب ہے، میں تو عجم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہری ہے، میں تو دیہاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد ہے، میں تو عورت ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں، میں تو ایسا ہوں. اپنے لیے راستہ نکال لیتے، اپنے لیے کوئی راستہ نکال، جسے قرآن میں لوگ راستے نکالتے ہیں، نہیں نکالتے. قرآن میں لوگ راستے نکال لیتے ہیں. قرآن کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے حدیث، قرآن کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے حدیث. حدیث کے ذریعے سے آپ اس آگے پیچھے کے معنی نہیں لے سکتے. مثلا میں ایک لفظ بتا دوں، وعقیم الصلاتا، قرآن ہے وعقیم الصلاتا، اس کا ترجمہ کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. کوئی بھی آپ میں سے ایسا نہیں ہوگا جو اس کا معنی نہیں جانتا ہوگا، سب جانتے ہوں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، نماز کو قائم کرو. لیکن عربی قاعدے کے مطابق اگر عربی ہم لے لیں تو اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے ڈانس کی محفلیں قائم کرو. اب بتاؤ ہے ترجمے کے لحاظ سے، عربی ترجمے کے لحاظ سے بتا دوں اس کا ایک ترجمہ کیا ہے، ڈانس کی محفلیں قائم کرو. اب جو ڈانس کے محفلوں کا شوقین ہوگا وہ قرآن سے اس چیز کو ثابت کر کے کہے گا کہ وہ جو ہمیں تو اللہ پاک نے فرمایا، سمجھ میں آئی نا بات، وہ اس پر ڈٹ جائے گا. اس کو کون پکڑے گا؟ اس کو حدیث پکڑے گا، اس کو حدیث پکڑے گا. حدیث میں یہ آیا کہ اقیم الصلاۃ و آتی الزکاۃ کا مطلب کیا ہے، نماز کو قائم کر. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دیکھو یہ صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی ہیں اصل میں اللہ جل شان کی حکمت سے ہوئی ہیں، تاکہ وہ علم واضح ہو جائے، تاکہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو کریکٹ کیا گیا، تو ظاہر ہے وہ دین بن گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف تین قسم کے ہیں، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث. قولی حدیث کا مطلب یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ قولی حدیث ہے. فعلی حدیث کا مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ فعلی حدیث ہو گیا. تقریری حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے جو کیا اس کو کرنے دیا یا نہیں کرنے دیا. جو کرنے دیا وہ بھی حدیث، جو نہیں کرنے دیا وہ بھی حدیث. تو ہم فقہائے کرام کے لیے رستے بن گئے، انہوں نے ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھایا. تو اب یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، چونکہ اولین مخاطبین وہی ہیں، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگر ان سے کوئی فہم میں غلطی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھیک فرماتے اور یہ حدیث شریف بن جاتی. مثلا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ قلو اس میں آتے ہیں نا کہ کاو پیو اس وقت تک جب تک کہ صرف داری اور سیاہ داری میں فرق، تبین لکم الخیط الابیض من خیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام للیل، یہ آیت کریمہ ہے. اس کا مطلب وہ دیتے کہ چونکہ داغا کی بات آئی ہے، عربی ہے، وہ عرب تھے نا، تو سفید داغا اور سیاہ داغا، تو اپنے ساتھ دو داغے لیتے، ایک سفید داغا لیتے اور سیاہ داغا لیتے اور اس کو دیکھتے رہتے، جب تک اس میں فرق واضح نہ ہوتا اس وقت تک وہ کھاتے پیتے سیری کے وقت، اور جب وہ فرق آ جاتا تو پھر کھانا پینا روک دیتے. اب قرآن کے مطابق، ظاہر قرآن کے مطابق بات ان کی تھی، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا جن کو اس چیز کا علم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ ان کو بتائے بجائے بتانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے یہ تو اس طرح کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا کرتے ہو، انہیں بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں ہے، یہ دیکھے نا افق پر جو سفید روشنی ہے اور سیاہ مطلب جو ہے نا وہ جو رات کی تاریکی ہے، ان کے درمیان جو لائن بن، اس کا مطلب یہی ہے افق. بس مسئلہ واضح ہو گیا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ، اب واضح ہو گیا ہے, اب اس کے درمیان کوئی اب کوئی بات نہیں چلا سکتا, کیونکہ اب جو ہے نا. اچھا دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی زبردست انقلابی آیت ہے قرآن پاک کی, ہمارے وجہ تخلیق کے مطابق ہے کہ ہم کس لیے پیدا ہو گئے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا انسان جنات کو انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے, میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اب اس کا ظاہر مطلب کیا ہوا ہے؟ ظاہر مطلب تو عبادت ہے نا, ظاہر کا مطلب عبادت ہی ہے نا. تو اب سب لوگ کہیں گے عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کی تعریف فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قرآن کو بہت جانتا ہے, ان سے جو تفسیر مروی ہو بتاتا ہوں آپ سب. اس آیت کی تفسیر فرماتے اے لیعرفون, یعنی مجھے پہچان لے, یعنی مجھے پہچان لے. سبحان اللہ. اب دیکھو یقین جانیے ان دو لفظوں میں اتنا بڑا علم ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. اس پر لکھا جائے تو کتابیں لکھی جا سکتی, یعنی قرآن کی اس آیت اور پھر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے, ان کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو بہت بڑا علم ہے اس کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو عبادت اس کی جاتی ہے جو بہت عظمت والا ہو, جو جن کا سارا کچھ آپ کا اس کے ساتھ ہو اور ہر حالت میں آپ اس کے محتاج ہو. آج یہ جیسے ہندو وغیرہ جو کرتے ہیں عبادت, وہ جس چیز سے بھی امپریس ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے سامنے سجدہ لگا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ جس آج. تو اب یہ ہے کہ یہ ان کی نظر کمزور ہے, مطلب وہ یہاں تک رہ جاتے ہیں. لیکن جو ہمیں اللہ پاک نے علم عطا فرمایا قرآن و حدیث کے مطابق, وہ بہت اونچا علم ہے. ہم جتنی بھی چیزیں اونچی ہے اخیر میں نتیجہ کیا ہو نکلے گا؟ اللہ نے بنائی ہے. تو جس کا جو کمال بھی ہوگا وہ کمال اللہ کی وجہ سے ہوگا. ہمیں سورہ فاتحہ میں بالکل ابتدا میں بتایا گیا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. جن تعریف اگر کسی کی جا سکتی ہے تو کس کی جا سکتی ہے؟ اللہ کی جا سکتی ہے, معرفہ کے ساتھ ہے نا. الحمدو یعنی جس کی جو تعریف جس کو کہتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کسی کی بھی تعریف کر لیں اینڈ میں وہ اللہ کی طرف جائے گی. آپ کہیں بڑا پہلوان ہے, سبحان اللہ, یہ کیا وہ کیا وہ کیا, کس نے طاقت دی؟ اللہ نے. کس نے زندگی دی؟ اللہ نے. کس نے گر سکھایا ہے؟ اللہ نے. بات کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ پہ چلی گئی. تو تعریف آخر میں کس کی ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کی ہو گئی. کوئی بہت حسین ہے, کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کوئی بہت ہوشیار ہے, کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہی بات ہے, میں کسی بھی کپڑے کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں یار یہ بڑا اچھا کپڑا ہے, تو نظر کس پہ جائے گی؟ جس فیکٹری نے بنایا ہے اس کی پاس جائے گی. پھر اس سے نظر کس طرف جائے گی؟ اللہ پہ نظر جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت, سمجھ بوجھ, یہ اس کے بغیر انسان سے عبادت نہیں کر سکتا. اور آپ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا میں کنج مخفی تھا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, کوئی مجھے نہیں جانتا, میں نے مخلوق کو پیدا کیا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. تو وہاں کیا مطلب ہوا؟ اب اس کو حدیث قدسی کو دیکھو اور اس کو ملا کے دیکھو تو وہی مطلب بنتا ہے, نہیں بنتا. مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنی پہچان کے لیے, مخلوق کو پیدا کیا گیا اپنی عبادت کے لیے, دونوں کو ملا دو تو معرفت اور عبادت کا آپس میں لنک مل رہا ہے, لنک مل رہا ہے. جتنا کسی کی معرفت ہوگی اتنی معرفت میں جان ہوگی, عبادت میں جان ہوگی. جتنا عبادت کوئی بہتر کرے گا اتنی ہی معرفت اس کی بڑھے گی, اتنی معرفت اس کی بڑھے گی. تو جو بہت بڑے حضرات تھے, حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ میں ایک ہے, اللہ نے ان کو بہت مقامات عطا فرمائے تھے, انہوں نے بڑی تاریخی بات فرمائی. فرمایا یہ جو معرفت ہے نا, معرفت یہ عبادت کو بڑھاتا ہے, یعنی عبادت اچھی کرتا ہے, اور عبادت معرفت کو بڑھاتا ہے, پھر معرفت عبادت کو بڑھاتا ہے, عبادت معرفت کو بڑھاتا ہے. یہ سلسلہ بڑھتا 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 چلے جاتا ہے, جب موت کا وقت آ جاتا ہے عبادت ختم ہو جاتی ہے. جتنی معرفت کو کوئی لے کے مطلب ہو گیا تو وہ اتنے کے ساتھ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے, اتنی معرفت کے ساتھ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے. اب قرآن پاک کی دوسری آیت سنو, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہیں بیٹھے کام آئے گی نہ مال کام آئے گا. کون سی چیز کام آئے گی؟ قلب سلیم جو لے کے چلا گیا ہوگا. قلب سلیم ہی میں تمہارے فتح ہوتی ہے. اصل میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ جو بات ہے نا, مطلب جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی کبھی کمپیوٹر وغیرہ پہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو, جن لوگوں نے جو کمپیوٹر جانتے ہیں, وہ جو کلرز اس کے اوپر بن چکے ہوتے ہیں نا, ان کلرز کو اگر آپ ذرا زوم کر لیں, اس کو زیادہ مطلب جس کو کہتے ہیں وہ کر لیں, یعنی انلارج کر لیں, تو آپ کو چوکٹے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. وہ چوکٹے نظر آنے گراف کی طرح بن جائیں گے. اچھا, ان گرافوں میں کچھ زرد ہوں گے, کچھ سرخ ہوں گے, کچھ بلیک ہوں گے, کچھ سبز ہوں گے, مختلف قسم کے کلرز ہوں گے. وہ جب آپ اس کو یعنی وہ چوکٹوں میں دیکھیں گے تو ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہوگا, لیکن جس وقت اس کو اکٹھا کریں گے تو ان کا ایک کلر بن جائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر پرپل کلر بن جائے گا, کوئی ڈارک بلو بن جائے گا, اس طریقے سے لائٹ بلو بن جائے گا, کوئی اسکائی بلو بن جائے گا, مختلف قسم کے کلر اس سے بنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ان کے ڈارٹس بن رہے ہیں, ان کے ڈارٹس بن رہے ہیں, اخیر میں اس سے نیٹ ریزلٹ جو آتا ہے وہ کلر, یوں سمجھ لے وہ دل کے اوپر نقش ہے. اب وہ دل کو دیکھ کر پتہ چلے گا اس کا آخری ریزلٹ کیا ہے. یعنی گویا ہمارا جو دل ہے یہ ایک عمل نامہ کا شکل اختیار کر لے گا, عمل نامہ کا شکل اختیار کر لے گا. جتنی روحانی ترقی ہم نے کی ہوگی وہ دل کے اوپر ہوگی, اور جتنی روحانی زوال آ چکا ہوگا یعنی مطلب نقصان ہو چکا ہوگا وہ بھی دل کے اوپر ہی ہوگا. اب حدیث شریف کا میں آپ کو سناتا ہوں, ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے. ہاں جی, اگر وہ توبہ کر لے تو دل جاتا ہے, اگر توبہ نہیں کرتا وہ رہ جاتا ہے, لے تو دل جاتا ہے, نہیں تو پھر رہ جاتا ہے. اس طرح ہوتے ہوتے وہ دھبے جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں, اگر توبہ نہیں کر رہا تو اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ ہدایت کو قبول کرنے والا ہی نہیں رہتا. روشنی کہاں سے اندر جائے, رستے تو سارے بند ہو گئے. جتنے جگہ کوپن ہے مطلب جہاں پر دبا نہیں ہے اسی کے ذریعے سے ہدایت جا سکتی ہے نا, تو اب وہ راستے سارے بند ہو گئے تو ہدایت کیسے. تو یہود کے ساتھ یہی ہوا تھا, انہوں نے کہا قالو قلوبنا غلف, یہود نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں, اس تک کوئی چیز نہیں آ سکتی. تو اللہ پاک نے فرمایا بل لانا ولم کفرہم, نہیں ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ان کے اوپر جو لعنت کی گئی ہے, اللہ پاک نے جو لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ان تک ہدایت نہیں پہنچ رہی. سمجھ میں آ گئی نا بات. تو اسی طریقے سے جو مطلب جن اس لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب, اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر, ان کے شنوائی کے اوپر, ان کے بصارت کے اوپر پردے ہیں ان کے اوپر, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اگر اپنی دلوں کی صفائی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا, نتیجہ وہاں پر بڑا بھیانک ہے. تو ان کی صفائی ہم کیسے کریں گے؟ ایک بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے اس کے لیے ماشاءاللہ رستے بھی دیے ہیں, بلکہ رستے اللہ پاک بے انتہا دیتے ہیں, بے انتہا رستے دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ پاک فرماتے ہیں جو مجھ تک پہنچنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں ان کو میں ضرور بھی ضرور ہدایت کے رستے سجاؤں گا. سبلنا کا لفظ سبیل نہیں ہے, سبلنا یعنی بہت زیادہ رستے, بہت زیادہ رستے, لاتعداد رستے میں ان کو سجاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کوشش شروع کر لیں, کوشش شروع کر لیں, اللہ پاک خود بخود آپ تک روشنی پہنچا دیں گے. لیکن کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کوشش کرتا ہے وہ اور جو کوشش نہیں کرتا وہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں, کیونکہ اللہ پاک انصاف فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ انصاف فرماتے ہیں. دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, بتاؤ فرما دیجئے کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کا درجہ عمل سے کم ہے, کیونکہ علم کیا ہے؟ عمل کے لیے, علم عمل کے لیے. تو اگر عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے تو عمل کرنے والا اور بغیر عمل کرنے والا برابر ہوگا؟ وہ برابر نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھ قرآن پاک میں فرماتے سورہ عصر ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی, قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان خسارے میں ہے, بے شک انسان خسارے میں ہے, مگر یہ خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وہ عمل الصالحات, جن نے نیک عمل کیا, وہ تواصل بالحق اور حق کی تلقین کرتے, وہ تواصل بالصبر اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خسارے سے بچنے والے صرف اور صرف ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے پھر بھی خسارے میں ہے, چاہے عمل کی پہاڑ کھڑے کر دیں, اگر ایمان نہیں ہے تو بے شک وہ عمل کے پہاڑ کھڑی کر دیں, ان کا کوئی عمل کام نہیں دے گا, ادھر نہیں کام دے گا, ادھر دے گا. ایک کافر ہے نا, کافر, وہ بھی اگر ہماری طرح نماز پڑھنا شروع کر لے تو نماز کے اندر جو دنیائی فائدہ اس کو ملیں گے, دنیائی فائدے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ فائدے نماز کے اندر, آپ لوگ گن نہیں سکتے کتنے فائدے ہیں. لیکن ہم دنیائی فائدوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کا حکم سمجھ کر کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے اعلیٰ نیت ہے. دنیا کی چیز تو بہت تھوڑی ہے, میں اس نیت کے لیے کروں گا تو وہ تو بہت سے اصل چیز مجھ سے رہ جائے گی, اصل چیز مجھ سے رہ جائے گی. لیکن اگر میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور میں اللہ کے حکم سمجھ کر کر رہا ہوں تو یہ چیز تو مجھے ملی جائے گی. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب تھے جس نے روشن دان بنایا تھا, آپ سے نے اسے پوچھا روشن دان کس لیے بنایا؟ اس میں روشنی آئے گی, ہوا آئے گی. فرمایا وہ تو آ ہی جاتی, آپ اس نیت سے بناتے کہ اس میں اذان کی آواز آ جائے, آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی خود ہی شامل ہو جاتا. اس کا مطلب دین کی نیت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ دین کا کوئی کام بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے عرض کیا انما الاعمال بالنیات, تمام عمل کا دارمدار نیتوں پر ہے. دنیا کا کام بغیر نیت کے بھی ہو سکتا ہے. غلطی سے اگر آپ صحیح کام کر دیں, میں راستے پہ جا رہا ہوں, مجھے غلطی لگی, راستہ اس طرف تھا, میں سمجھ اس طرف رہا تھا, غلطی سے میں اس طرف مڑ گیا, فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ غلطی سے میں مڑا ہوں, میری کوئی نیت نہیں تھی, میری نیت تو اس طرف ہونے کی تھی, لیکن کیا ہوا, غلطی سے میں اس طرح مڑ گیا اور میں صحیح راستے پہ مڑ گیا. اس وجہ سے اگر دنیا کا کام کوئی غلطی سے بھی ٹھیک کر لے تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا, لیکن آخرت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. آخرت کے لیے نیت کی ضرورت ہے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. لہٰذا ہمیں اپنے نیت جو آخرت کی چیز ہے, جیسے نماز ہم آخرت کے لیے پڑھ رہے ہیں نا, تو اس میں نیت ضروری ہے کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں, میں کس لیے پڑھ رہا ہوں. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وہ نیتوں کو ضرور درست کر لیں. بولتو الا الذین آمنوا, سب سے پہلے کام یہ ہے کہ ایمان ہو ہمارے پاس. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے استقامت کے ساتھ. الحمدللہ ہم میں ایمان ہے, شکر الحمدللہ, اس پر شکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی اس کو مزید بڑھائے. لیکن بہرحال آخرت کا کیا, آخر وقت کا کیا پتہ, آخر وقت کا پتہ تو نہیں ہے. لہٰذا اللہ پاک سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے. تو بہرحال ایمان اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے, اس کو قائم رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد اعمال صالحہ ہے, اعمال صالحہ. تو اعمال صالحہ کرنے کے لیے پھر ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا پھر ایک بات, ٹائم کتنا رہ گیا؟ اچھا, میں جو مطلب عرض کر رہا تھا کہ اعمال صالحہ کے لیے سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ جس کو نیکی کہتا ہے وہ نیکی ہے, اور جس کو برائی کہتا ہے اس کو برائی, وہ برائی ہے. یہاں پر میرے خیال والی بات نہیں چلتی. آج کل یہ میرے خیال والی بات بہت ہے, میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے, یہاں میرے خیال والی بات نہیں چلے گی. کون سی بات ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے, اللہ کا مطلب کیا ہے. اچھا, اور اللہ کا مطلب کیسے معلوم ہوگا؟ وہ نبی سے معلوم ہوگا. تو نبی کے قول فعل اور تقریر تین چیزوں سے پتہ چلے گا, قولی اور فعلی اور مطلب تقریری, اس سے مطلب حدیث سے پتہ چلے گا. اس میں پھر صحابہ بھی آ گئے, کیونکہ صحابہ کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. آپ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, آپ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بیگتے دے تو مہتے دے تم, صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہے, جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تو ہدایت پالو گے. یہ کیوں فرمایا؟ میں آپ کو بتاؤں, تھوڑا سا مختصر عرض کروں کہ دیکھو, صحابہ میں مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, شہری بھی تھے, دیہاتی بھی تھے, بڑے ذہین بھی تھے, بڑے سادہ بھی تھے, عرب بھی تھے, اجم بھی تھے, کالے بھی تھے, گورے بھی تھے. تو ہر قسم کے طبقے کے لیے رہنمائی صحابہ میں موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نمونہ موجود نہیں. کیوں؟ صحابہ میں اس قسم کا صحابہ صحابی مل جائے گا, اس قسم کا صحابی مل جائے گا, اس کے لیے وہاں سے ماشاءاللہ دلیل پکڑیں گے کہ ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے. بلال تعالیٰ غلام تھے. آج اگر کوئی غلام ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین پر نہیں چل سکتا. ہاں جی, اس طریقے سے عورتیں, کوئی اور احساس کم تری مبتلا ہو جائے, اوہ میں مرد کیوں نہیں ہوں, ہم کہتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تو عورت تھی, فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی تو عورت تھی. عورت مرد کی بات نہیں ہے, تم اس طریقے پہ چلو. ہاں, اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں نمونہ ہر چیز کے اندر مل رہا ہے اور صحابہ کی برکت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں چلاؤ جس پر میرے صحابہ چلیں, اصول بتا دیا. اس کو بنیاد بنا کر جو مذہب وجود میں آیا اس کو کہتے اہل سنت والجماعت. کیا کہتے اس کو؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت کا مطلب یہ سنت پہ چلنے والے, والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کے جماعت کے طریقوں کو اپنانے والے. بس پتہ چلا کہ جو صحابہ کے مخالف ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہو سکتے ہیں. ڈیفینیشن کے ساری ٹچ نہیں کر رہے نا, ڈیفینیشن کے ساری ٹیلی نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا بہت خطرے کی بات ہے. ہمارے سارے علماء نے لکھا ہے بھائی صحابہ کے پیچھے باتیں نہ کرو, سب کچھ ختم ہو جائے گا. صحابہ کے پیچھے باتیں نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. کیسے کیا منع فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غردا من بعدی فمن حب بحب حبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم. فرمایا اے میرے امتیو, خود تمہیں خدا کا واسطہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا, میرے بات برا بھلا نہ کہنا. جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں, جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھ رہے ہیں. اب بتاؤ بچت کی راستہ ملے گا؟ اگر کوئی صحابہ کے ساتھ بغض کرے گا تو بچت کا راستہ ملے گا؟ بچت کا راستہ نہیں ہے, بچت کا راستہ پھر نہیں ہے. لہٰذا ہمیں صحابہ کے ساتھ تم, دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نسبتیں ہیں سب کے ساتھ محبت کرو. محبت بہت بڑی طاقت ہے, یہ میگنیٹ ہے. یعنی جس کے ساتھ بھی آپ کو محبت ہو اور وہ محبت صحیح ہو, آپ کو کھینچے گا اپنی طرف. آپ سب کے ساتھ محبت ہو, آپ سب آپ کو اپنی طرف کھینچے گا. انشاءاللہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے. المرء مع من احبہ, آدمی ان کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. لہٰذا آپ سب کے ساتھ وہ ہوں گے جو آپ سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں, صحابہ کے ساتھ وہ ہوں گے جو صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو ایک بہن عرض کے آپ سب کے ہر نسبت کے ساتھ محبت کرو. اب کیا ہے, صحابہ تین قسم کے ہیں. پہلے عام صحابہ ہے جس میں سارے شامل ہیں, دوسرے اہل بیت ہے جو صرف گھر والے صحابہ ہیں, تیسرے امہات المومنین ہیں جو اسپیشل علم رکھتے ہیں, جو علم کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو صحابیات جو امہات المومنین کے پاس جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا, وہ صرف ان کے پاس ہے. تو اگر ہم ان کو اگنور کر لیں کبھی بھی علم ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارا طریقہ کیا ہے, ہم سب کو مانتے ہیں, ہم عام صحابہ کو بھی مانتے ہیں, ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور ہم امہات المومنین کو بھی مانتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, پورا دین ہمیں مل رہا ہے. صحابہ سے بھی مل رہا ہے کیونکہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ یارغار ہیں. اس وقت وہاں فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں تھی, علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے, تو وہ علم میں کہاں سے حاصل ہوگا, ان سے حاصل ہوگا نا. اچھا گھر میں جو فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے سامنے فرمایا, وہ ادھر سے ملے گا, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ بات ہو گئی وہ ادھر سے پتہ چلے گا. لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی قدر کرنی چاہیے. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی پیروی کرنی چاہیے جو ہماری طرف مطلب متوجہ ہو ہر وقت, جو متوجہ, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, لہٰذا سنت کے ساتھ. اور تیسری بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے, کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. کیونکہ یہ درود شریف کیا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دیکھو اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, پکی بات ہے, اس میں کوئی درمیان میں آگے پیچھے کی گوتما نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, اللہ تعالیٰ خود اس کا درجہ بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں یا اللہ ان کا درجہ بڑھا دے, تو اللہ آپ سے خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جواباً 10 رحمتیں اتارتے ہیں اس شخص کے اوپر جو درود شریف پڑھتا ہے, 10 رحمتیں. ہاں جی, لہٰذا درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے ہو, اور اگر مزید بچنا ہو ڈائریکشن متعین کر دیں, موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھو. اور ساتھ ایک اور بات, صالحین کی صحبت اختیار کرو. انشاءاللہ کامیابی ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی. واہ.